ما كان محمد آباء أحد من رجالكم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت زید کے باپ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. باپ تو وہ ہے جو کہ سکا باپ ہے، جس کے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوا ہو. تو یہاں پہ اگین یہ بتا دیا گیا کہ جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، آپ تو کسی کے بھی باپ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بیٹے تو قاسم، ابراہیم، طیب، طاہر یہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے ہی بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو بڑے آدمی نہیں بنے تھے، تو کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، مرد ہونے کی عمر تک، بلوغت کی عمر تک تو کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، تو آپ مردوں میں سے تو کسی کے حقیقی والد نہیں نا. ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہیں اپنی امت کے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی بہت کثیر تعداد ہے، بہت کثیر ہے. کیونکہ وہ لوگ آپ کو کہتے تھے نا ابتر ہیں، کہ یہ جڑ کٹے ہوئے ہیں، ان کی تو آگے نسل ہی نہیں ہے، ان کا نام لینے والا کون ہوگا؟ تو آج دیکھو کتنے امتی ہیں نام لینے والے. وہ باپ نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کو ختم کر، خاتم النبیین ہیں، نبیوں ختم کرنے والے مطلب کیا؟ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، تو دور کی بات کوئی نبی بھی نہیں آنے والا. رسول کم میں ہوتے ہیں نا، رسول تو بہت یعنی اسپیسیفک، جیسے انبیاء تو 1,24,000 آئے، رسول 313 ہیں، تو یعنی رسول بہت کم آئے ہیں. رسول وہ ہیں جو شریعت لے کر آتے ہیں، تو رسول تو چھوڑیں کوئی نبی بھی نہیں آنے والا آپ کے بعد. تو یہ یہاں پہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور خاتمہ کا معنی ایک مہر کا بھی ہوتا ہے، جیسے ساری چیز لکھ کے آپ اینڈ میں مہر لگا دیتے ہیں نا کہ اب اس کے بعد نہیں کچھ لکھا جائے گا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے نبیوں کی، کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، متواتر احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بس ایسا دین پسند فرما لی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد تو کوئی شریعت نہیں، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دین نے کامل دے دیا، مکمل کر دیا دین کو، اب ان کے بعد کسی نبی کی تو ضرورت ہے ہی نہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو تو اللہ نے کافی بنا دیا تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا، اور سارے ناس کے لیے نذیر اور بشارت دینے والا. تو اس سے آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں، کسی ایک علاقے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، کہ ایک علاقے کے لیے آئے ہیں تو اب دوسرے علاقے کے لیے، کہیں اور کے لیے کوئی اور رسول کی ضرورت ہو، ایسے ہی ضرورت ہی نہیں، سب کے لیے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ بھی سورہ انبیاء میں ہے، سب جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، ایسے نہیں ہے کہ ایک کے لیے رحمت للعالمین باقی کے لیے کوئی اور رحمت للعالمین چاہیے، ایسا نہیں. پھر بہت ساری اور بھی آیات ہیں، جیسے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف، سب کے سب کی طرف. اسی طرح دیکھیں احادیث میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ بس چھوڑ دی. لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے اس نے یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی؟ آپ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں جو میں آپ کو کر رہی ہوں ابھی، اس سے لاپرواہی نہیں رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ باتیں، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے. یہ بھی آج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کر کے کہہ دے کہ میں بھی جی ایک نبی ہوں، میرے اوپر بھی وہی آتی ہے. استغفر اللہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا. ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے, ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سن لیا آپ نے, ابو داؤد میں بھی ہے, مسلم میں بھی, ترمذی میں بھی یہ روایت ہے, ابن ماجہ میں بھی روایت ہے, بخاری میں بھی یہ روایت ہے. اور بخاری میں تو یہ بھی ان قریب 30 کذاب نکلیں گے, ان میں سے ہر ایک کا زوم ہوگا کہ وہی رسول اللہ ہے, بس یہ بخاری میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی بھی کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, کوئی بھی کہے, وہ اب یہ کتنا بھی بڑا دعویٰ کرے, کتنی بھی اس چیز کو پروو کرے, یاد رکھے وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ دھوکے باز ہے. ابن کثیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ آپ کے بعد جو شخص اس مقام نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے, اس نے جھوٹ گھڑا ہے, وہ دجال ہے, وہ گمراہ ہے, وہ گمراہ کرنے والا ہے, اگرچہ وہ کتنی شعبدہ بازی کر کے دکھائے, یعنی کتنا آپ کو بالکل کنونس کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دکھائے, قسم قسم کے جادو اور طلسم اور یہ ساری چیزیں دکھائے, اور لیکن وہ جھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسود عنسی جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا, اور مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا تھا, بہت جلدی جلدی ہی لوگ آ رہے تھے جنہوں نے دعوے کر دیے تھے. تو اس کے بعد پھر صحابہ نے مسلمان کذاب سے تو جہاد بھی کیا تھا اور اس کے ماننے والوں کو بھی قتل کیا تھا. تو جو بھی قیامت تک اب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہے, وہ کافر ہے. ٹھیک ہے, اور بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور کئی روایات سے, ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں, جس میں جیسے ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 وجوہات پر انبیاء پہ فضیلت ہے, دوسرے انبیاء پہ 6 چیزوں میں مجھے فضیلت ہے, ان میں ایک چیز یہ تھی کہ مجھے نبیوں کو, مجھ پر نبیوں کو ختم کیا گیا. یہ بخاری سوری مسلم کی اور ترمذی کی, ابن ماجہ کی, مسند احمد کی یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ صاف واضح کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہارون علیہ السلام نبی تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اتنی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے انبیاء کرتے تھے, جب بھی کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کا قائم مقام دوسرا نبی ہو جاتا, بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میرے بعد بکثرت خلفاء ہوں گے, خلیفہ آئیں گے, نبی کوئی نہیں ہوگا. پھر ترمذی میں, مسند احمد میں یہ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے, یعنی کٹ گئی, اب ختم ہو گئی, بس میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں, ترمذی میں یہ روایت ہے. تو یعنی اتنی ساری روایات ہونے کے باوجود, ایک بہت لمبی حدیث ہے, پوری نہیں ہے آپ کو سناتی, لیکن اینڈ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو, اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آنی. خطبہ حجت الوداع میں بھی فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا, اگر کوئی یعنی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. تو بس یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دفعہ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تھے, فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر فرمایا میرے بعد نبوت میں سے صرف اچھے خواب باقی رہ گئے, یعنی اب نبی کوئی نہیں آئے گا. اب یہ جو سچا خواب ہے نا, یہ مبشرات ہیں, یہ خوشخبریاں ہیں, یہ بس لوگوں کو, کسی کو جو آئیں گے سچے خواب, جو مسلمان دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے, تو تو یہ مبشرات ہیں, یعنی یہ پھر وحی کا 1/46 یہ لکھے 1/46 ایک 46واں حصہ جو ہے نا وہ وحی کا, یعنی 46 حصے وحی کے کیے جائے اگر 46 حصے تو ان میں سے ایک حصہ وحی کا مبشرات ہیں, سچے خواب ہیں, وہ انسان خود دیکھے یا کوئی اور اس کے بارے میں دیکھے. بس یہ ہوگا اس کے بعد, لیکن کوئی ویسے وحی نہیں آئے گی. یہ اتنی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی میں کیوں آپ کو یہ بار بار بتا رہی ہوں. اس وجہ سے یہ جو قادیانیت کا ایک فتنہ ہے نا, اور یہ دعویٰ کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں پتہ نہیں کوئی, پہلے تو وہ عالم بنا, بڑا مبلغ بنا, پھر اس کے بعد کچھ اور بن گیا, پھر اس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں, استغفر اللہ ربی, اور میرے اوپر وحی آتی ہے. ایک فرقہ قادیانیوں میں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نبی ہے, دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ نہیں وہ محدث ہے, مجدد ہے, اس کو لاہوری جماعت کہا جاتا ہے. تو جو قادیانی ہے نا دوسرے, وہ اس فرقے والے کو بھی, لاہوری جماعت کو بھی, وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں, اور باقی سارے مسلمانوں کو تو کہتے ہی ہیں یہ کافر ہیں, کیونکہ یہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت پہ جو ایمان نہیں لاتے تو یہ سارے ہی کافر ہیں. تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی, جو قادیانی لوگ کہلاتے ہیں یا احمدی لوگ کہلاتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں, یہ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے گاؤں قادیان میں 1840 میں پیدا ہوا تھا, اور اس کی عمر 40 سال کی ہو گئی. تو زور و شور سے اس نے بس مکالمات الہی کا سلسلہ شروع کر دیا کہ میرے پر یہ وحی آتی ہے, یہ ہوتا ہے, میں پتہ نہیں کیا ہوں. تو پھر اس نے پہلے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے, پھر اس نے خود کو یہ بھی کہا ہے کہ میں مسیل مسیح ہوں, مسیح موعود ہوں, جو مسیح آنا ہے نا وہ میں ہی ہوں, جو مسیح آنا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے وہ میں ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے. ان لوگوں کا اگر آپ ان سے بات کریں تو یہ ایک تو اپنے آپ کو نا بتاتے نہیں ہیں پہلے کہ ہم قادیانی ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ پوری امت کا اجماع اس بات پہ کہ یہ کافر ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. وہ ٹھیک ہے جو مرضی ہوگا, لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو پھر. اوکے, ایسے یہ جو مسلمان قذاب تھا اس سے کے ساتھ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر جہاد ہوا تھا. تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور پھر اپنے آپ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, تو وہ کافر ہی ہے. تو اس نے 1891 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اور 1908 تک اس دعوے پہ قائم رہا, اور 80 سال کی عمر میں حیضے میں مبتلا ہو کے مر گیا. یعنی اس کو اتنا ایسے ڈائریا قسم کی چیز تھی جو کہ اسی کے اندر یہ مر گیا. آپ بتائیں کہ ایک استغفر اللہ ربی, ایک نبی, یہ اس کی جھوٹ کا تو یہیں پہ دعویٰ کھل گیا نا, کہ ایک نبی کیا اس طرح سے موت آئے گی کہ وہ اسی گندگی کے اندر گر کے مر گیا. یہ ایسے کسی نبی کو موت آ سکتی؟ اسی سے ساری اس کی پول کھل گئے. اور اس نے اپنے فرشتے کا بھی نام بتایا, جبرائیل تو نہیں تھے اس کے فرشتے کا نام جو اس کے پاس وحی لے کر آتے, ٹیچی فرشتہ تھا جو اس کے پاس وحی لے کر آتا تھا. اس کے بارے میں کتابوں میں بھی پڑھنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے دعویٰ کیا, اور کیسے پھر آج تک اس کے جو پیروکار ہیں وہ دنیا میں ہیں اور بڑے جوش و خروش سے کام بھی کر رہے ہیں, بلکہ ان ملکوں کے اندر اس چیز کے میں یہ لوگ کافی آگے ہیں کہ لوگوں کو بڑے بڑے لالچ دیتے ہیں کہ آپ قادیانی بن جائیں تو ہم آپ کا گرین کارڈ کرا دیں گے, ہم یہ کریں گے. یہ میرے سامنے یہ چیزیں نہ ہوئی ہوتی تو میں ایسے بتاتی نہ آپ کو, لیکن چونکہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے اپنے سامنے, کچھ لوگوں کو پھر اس میں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اسی وجہ سے کہ ہمارے کام ہو جائیں گے, تو اس لیے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, وہ تو ہیں تو مسلمان ہی نہ ہیں, تو وہ اللہ کو مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ ایک, ہم اس کو اسلام کہہ ہی نہیں سکتے, انہوں نے ایک نیا ہی دین شروع کر دیا جن کا مرزا قادیانی ان کا پیغمبر ہے. کسی کے ساتھ بات ہوئی اور ان کو کہا, جب ان کو کہا گیا کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں نماز پڑھیں, آپ اس میں تو نہیں نا آپ کچھ نہیں, اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں, تو پھر آپ کیوں نہیں آتے ہماری مسجد میں نماز پڑھنے؟ اس نے آگے سے کہا کہ آپ کے نبی کو اگر کوئی نہ مانے تو کیا آپ اس کے جو بھی اس کی عبادت گاہ ہے, مسجد ہے, وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے؟ ہم نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر جب یہ لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے, ہمارے اس کو نہیں مانتے مرزا قادیانی کو, تو پھر ہم کیوں ان کی مسجد میں جا کے, یعنی ان کے لیے ہم سب کافر ہیں, وہی ہیں بس اکیلے مسلمان. تو یہ ایک بہت ہی بگڑی بھی جماعت ہے, گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم ان کو کافر کہتے ہیں, کفر میں داخلہ ہے. جبکہ ہمارے لوگ یہ چونکہ ہمارے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لوگ ان کو کوئی زیادہ اتنا نہیں سمجھتے, کوئی بات نہیں, ہم دل سے تو نہیں نہ ہوئے قادیانی, تو ہم تو صرف اپنے اس کام کے لیے ہوئے, تو سمجھ لیں کفر کے اندر داخل ہو گئے. تو چونکہ یہ یہاں پہ ہیں چیزیں, اس لیے اس سے بہت اویئر رہیں, اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. اس بالکل اس سے غافل رہنا, جبکہ بچوں کو اس چیز کی طرف یہ لگاتے ہیں کہ نہیں کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا, وہ تو مر چکے ہیں, اور یہی ہے جو آیا تھا مسیح موعود. اور اب یہ اندازہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام تو کسی کے گھر تھوڑی پیدا ہوں گے. کس نے کہا کہ وہ وہاں پہ قادیان میں انڈیا کے شہر کے اندر پیدا ہو جائیں گے اور وہ وہاں سے پھر اٹھیں گے؟ اور وہ تو جو ساری ان کی باتیں ہیں وہ تو بالکل الگ ہیں, اور وہ تو دجال کو قتل کریں گے اور وہ سب کریں گے, یہ کہاں سے مسیح آ گیا؟ تو یہ ساری اس کی کاروائی ہے. اس نے یہ بھی کہا, ایک راستہ اختیار کیا اس نے نبوت کا, ایک اور ہی مفہوم نکال لیا جو ہندوؤں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جو اس کو کہتے ہیں اتار, یا ایک آدمی دوسرے جنم میں دوسرے روپ میں آ جاتا ہے نا. تو اس نے کہا جو 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 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فالوئنگ کرے نا, وہ آپ کا ہم رنگ ہو جاتا ہے یا آپ کا سایہ بن جاتا ہے. تو میں بس وہی ہوں کہ بس آپ کا سایہ, آپ دوبارہ دنیا کے اندر آیا, یہ جیسے کہ سمجھ لیں کہ آپ خود ہی آ گئے ہیں. استغفر اللہ ربی, اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے, ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے. تو یاد رکھیے, کوئی کتنا ہی کہے, کتنے ہی شوب دے دکھا دے, کتنی آپ کو چیزیں دکھا دے, یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, بس اس کے بعد کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ کسی سے کوئی متاثر ہو جائے, کوئی چیزیں دکھا رہا ہے تو ہم اس سے ہو جائیں کہ اچھا پھر یہ کیسے دکھا رہا ہے, پھر اس کے پاس ایسی پاورز کیسے آ گئیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا. اللہ جانتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے, کس کو کہ دل کے اندر کیا بات ہے, اور ہر ایک کا حال اس کے سامنے عیاں ہے, بالکل ظاہر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو. اب دیکھیں پہلے ذاکرین اور ذاکرات کی بات آ گئی تھی نا, اب سیدھا ہی حکم آ گیا کہ ایمان والے ہو نا تو تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, تمہاری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے. اللہ کا ذکر کن کن فارمز میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کیا چیز ہوتی ہے؟ یاد, ذکر الہی اللہ کی یاد, یہ اصل میں دل کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے. کہتے ہیں نا کوئی مجھے فلانے کی یاد آ رہی ہے, اب وہ یاد آ رہی ہے, میں تو بیٹھی ہوں, کسی کو کیا پتا کہ میرے کیا کس کی مجھے یاد ہے. وہ یاد ہوتی ہے دل کے اندر, اسی وجہ سے کسی کو پتا نہیں چلتا, اور آپ بتاتے ہیں منہ سے بول کے کہ مجھے فلاں کی یاد آ رہی ہے. جب یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, تو یہ ذکر زبان سے بھی ہوگا, دل میں بھی ہوگا, عمل میں بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اللہ کا ذکر ہر حال میں کرو. ذکر جو ہے وہ بھول کا الٹ ہے, ایک ہوتا بھول جانا اور ایک ہوتا یاد آ جانا. آپ کہتے ہیں نا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے تھے, بھول گئے تھے مطلب آپ نے ہمیں اپنی یاد سے محو کر دیا. تو یاد ہر طرح سے ہو سکتی ہے, تسبیح کر کے بھی ہو سکتی ہے, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں, اس کی نعمتوں, اس کی قدرتوں, اس کی یہ زمین اور آسمان کے اوپر غور و فکر, یہ سب یاد کے طریقے ہیں. تلاوت کرنا, اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا, اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کرتے رہنا, اللہ سے دعائیں کرتے رہنا, یہ سب ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں جب دل کسی کو یاد کرتا ہے نا تو زبان پہ اس کا ذکر آ ہی جاتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا دل تو ہر وقت یاد کر رہا ہے، زبان پہ کسی اور کے چرچے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. تو جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہوگی نا تو زبان پہ آئے گی. تو اس لیے دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھیں، زبان پہ بھی اس کا ذکر کریں. امام رازی نے ذکر کے درجے بتائے ہیں کہ جو دل کا ذکر ہے نا اس میں غور و فکر ہے، جو زبان کا ذکر ہے اس میں کیا ہے تسبیح ہے، یعنی وہ کس طرح کیا جاتا ہے تسبیح کے ذریعے. جو اعضاء کا ذکر ہے وہ اطاعت کے کاموں کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کریں. اعضاء کے ذکر کی بھی دیکھیں صورتیں ہیں، جیسے مثلا آنکھ ہے، آنکھ کا ذکر کیا ہے، وہ آنسو بہائے اللہ کی یاد میں. کانوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی بات سنیں، اور ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کہ ہاتھ اللہ کے لیے دیں، اور جسم کا ذکر کیا ہے جسم رب سے وفا کرے، اور دل کا ذکر کیا ہے کہ دل اللہ کے خوف میں مبتلا رہے اور اسی سے امید رکھے، اور روح کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکی رہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے. بلکہ اس بندے کو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے. زندہ صرف اللہ کے نزدیک وہی ہے جو وہ اللہ کو یاد کرے، باقی سارے مردہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں چل رہے تھے، آپ ایک پہاڑ سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ایک پہاڑ تھا اس کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چلتے رہو یہ حمدان ہے، مفردون سبقت لے گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، وہ سبقت لے گئے، نہیں وہ سب سے ہی آگے نکل گئے. تو جب تک انسان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے نا، اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ دل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ اکیلے میں یاد کرتا ہے، وہ مجلس میں یاد کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں، اور ان کی سیاحت بے مقصد نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور زمین میں کونا کونا چھان مارتے ہیں، جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ملتی ہے وہ وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں جیسے اب یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے، ہماری ایک مجلس ہے، چاہے وہ اس طرح سے فزیکل مجلس نہیں ہے لیکن ہم اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مجلس کی فارم ہے. تو یہ ان مجلسوں کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پسند ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے، کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس کو اللہ کے ذکر کو تو سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر قرار دیا گیا، جہاد سے بھی افضل کام قرار دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور نیک اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، یعنی اس کے سوچے کتنے اعمال ہو جائیں گے. نہیں، اسی طرح کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کے تو بہت سارے احکامات ہیں، مجھے کوئی ٹاپ کا حکم بتا دیں، جو ٹاپ کا ہو بس میں بس اس سے چمٹ جاؤں، اب میں اتنے ساری چیزیں کرنا تو بڑا مشکل ہے، تو ایک کوئی چیز بتائیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھو. اور ایک جگہ آتا ہے اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے. سبحان اللہ، جیسے کئی لوگ سوچتے ہیں نا پتہ نہیں دکھاوا کر رہی ہے، اور کبھی کبھی ہمیں یہ چیز بھی اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے. کئی دفعہ واقعی اس طرح سے خیال آتا ہے، میرے ساتھ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایسے ڈر لگنے لگتا ہے، ہائے کہیں یہ تو نہیں کہ میں ریاکار نہ ہو جاؤں، ریاکاری تو نہ ہو جائے گی. اچھا، اس ڈر کی وجہ سے پھر انسان کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں بولتی، حالانکہ یہ حدیث میں ہے کہ دیکھیں اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ منافق کہنے لگے ریاکار ہے، پتہ نہیں دکھاوا کر رہی. ہم نے اپنے دلوں کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے چاہے دوسرے کچھ بھی کہیں. اور ایک جگہ پہ تو آتا ہے کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں کہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, اس کو تو بس ایک ہی کام آتا ہے. اللہ اکبر. قیامت کے دن وہ مجلسیں انسان کے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گی کہ جن میں اللہ کا ذکر نہیں اس نے کیا, یعنی کتنی ایک دکھ کی بات ہوگی اس کے لیے کہ کاش میں اللہ کا ذکر فلاں مجلس میں کر دیتی. اللہ اکبر. تو ذکر اللہ تو ایسی چیز ہے کہ دیکھیں آپ, اگر مثال کے طور پہ نماز ہے, روزہ ہے, بیماری کی حالت میں نماز میں بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں, یا سفر میں ہیں تو کم کر سکتے ہیں, بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں, حج ہے تو سال میں ایک دفعہ آپ نے اسی وقت ہی کرنا ہے اور وہاں جا کے کرنا ہے, زکوٰۃ وغیرہ بھی ہیں تو وہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. اللہ کا ذکر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, نہ اس کے لیے آپ کو اٹھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو کوئی خاص شکل اپنانے کی ضرورت ہے, نہ کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت ہے. جہاں ہیں, جس حالت میں بھی ہیں, جس پوزیشن میں بھی ہیں, اسی میں کر سکتے ہیں. ایون یہ کوئی بیمار ہے, لیٹا ہوا ہے, زبان بھی نہیں ہل رہی, زبان بھی نہیں ہل رہی, دل ہی دل ہے جو اللہ سے باتیں کرتا جا رہا ہے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ دل اللہ سے جڑا رہے. ایون یہ نماز وغیرہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک حالت وہ بھی ہوتی ہے عورتوں کی کہ جس کے اندر معاف ہے نہیں پڑھنی, لیکن ذکر اللہ کی تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس حالت میں نہیں پڑھنی. کھڑے بیٹھے, لیٹے, اکیلے, لوگوں میں, خشکی میں, تری میں, سفر میں, بغیر سفر کے, فقر میں یا مالداری میں یا صحت میں, بیماری میں, کسی حال میں بھی آپ ہیں اس میں ہی کریں. اللہ اکبر. فرما دیا نا, ذکرن کثیرا, بہت زیادہ ذکر کرو, بہت زیادہ ذکر کرو, کہ ہر وقت ایک کنیکشن ہے نا, ایک تعلق ہے, وہ قائم رہے. اب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو اب زبان سے نہیں بھی بول سکتے, تب بھی دل میں باتیں کرتے رہیں, دل میں کچھ نہ کچھ کہتے رہیں, کچھ مانگتے ہی رہیں. دیکھیں یہ جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے نا کہ چرند پرند, حیوانات, لیونگ تھنگ, نان لیونگ تھنگ, آسمان, زمین, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی, ہر چیز. حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کا نہ کوئی حساب کتاب ہے, نہ ان کے کوئی جنت جہنم ہے, نہ ان کی کوئی پوچھ گچھ ہے وہاں پہ جا کے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرتی, نہ ان کو کوئی ثواب ہے کہ بھئی بہت اجر ان کو, اجر عظیم ملنا ہے, تو پھر بھی یہ اللہ کا ذکر کرنے. تو جن کو اس کے اوپر اجر بھی ملنا ہے اور جن کو یہی نہیں پتا ان کے لیے آگے جنت ہے کہ جہنم ہے, جنہوں نے کھڑے حساب کتاب دینا ہے, جن کے اعمال تلنے ہیں, ایک ایک نیکی تلے گی, گناہ ان کے پلڑوں کو, نیکی کے پلڑوں کو ہلکا کر سکتے ہیں, ان کو کتنا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. ہاں, ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے, ان کے تو کوئی مسئلے وہ ہمارے والے ہیں ہی نہیں, اور ان کے اوپر اتنی نعمتیں بھی نہیں جتنی ہماری اوپر نعمتیں ہیں. ہماری تو سب سے بڑی نعمت ایک عقل کی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جس نے ہمیں, جس کی وجہ سے ہم انسان اور اشرف المخلوقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت دے کے ہمیں ان سب کے اندر ٹاپ پہ کر دیا. اب اتنی عقل رکھ کے بھی ہم بے عقلوں سے بھی زیادہ بے عقل ہو جائیں یا ہمارے زبان پہ کبھی اللہ کا ذکر ہی نہ آئے, وہ بے عقل ہو کے بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں بھی ملنا وہ پھر بھی ذکر کرتے جا رہے ہیں, پہاڑ بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ اب نہیں, قرآن پاک میں ہم نے پڑھا کہ ان کی بھی نماز ہے, یہ الگ بات ہے, تم نہیں ان کی تسبیح سمجھ سکتے, یہ بھی نماز بھی پڑھتے ہیں, اللہ کے ذکر بھی کرتے ہیں, سبحان اللہ. تو تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ کا ذکر نہ کرو. اللہ اکبر. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام. صبح شام سے یہ مطلب بھی ہے کہ بہت زیادہ کرو, صبح شام کرتے رہو, اور صبح شام سے یہ مطلب بھی ہے کہ فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کرو, اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو. جو صبح شام کی دعائیں آپ کو ملتی ہیں وہ ان ٹائمز پہ کرنی چاہیے, فجر کے بعد اور عصر کے بعد. وجہ کیا ہے, یہ دو اوقات ایسی ہیں جن میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جو فرشتے آپ کے ساتھ یعنی صبح فجر سے لے کے عصر تک موجود تھے, اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو رہی, ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں, شفٹ کہہ سکتے ہیں, ان کی شفٹ ختم ہو رہی ہے, دوسروں کی شروع ہونی ہے, دوسرے آ جاتے ہیں اور یہ جانے لگتے ہیں. تو یہ فجر اور عصر وہ ٹائم ہے جن میں دونوں ٹائمنگز کے فرشتے ملتے ہیں. اب یہ جو فجر سے ہمارے ساتھ ہے یہ اوپر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا, تو پھر وہ آگے سے کہیں گے اللہ وہ تسبیح کر رہا تھا, اللہ وہ تحمید کر رہا تھا, اللہ وہ تقدیریں بیان کر رہا تھا. تو یہ بڑے دو امپورٹنٹ اوقات ہیں جن میں ضرور انسان کو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے پھر آپ کو بتایا کہ صبح شام تو کرنی ہی ہے یعنی بہت زیادہ, تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے صبح شام کرنی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کون سی زندگی گزارنی ہے, تسبیح والی زندگی گزارنی ہے, تسبیح والی زندگی جس کے اندر ہماری, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اعضاء بھی تسبیح کریں, ہماری زبانیں بھی تسبیح کریں, ہمارے دل بھی تسبیح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب جو ساری دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے, باہر نکلنے تھے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر سے باہر جا رہے ہیں, سواری پہ بیٹھ رہے ہیں, پھر کھانا کھا رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, رفع حاجت کے لیے جا رہے ہیں, اس سے فارغ ہو رہے ہیں, ایون رفع حاجت سے فارغ ہوتے وقت چھوٹی سی دعا غفرانک, کتنی چھوٹی سی ایک لفظ ہے, اللہ میری مغفرت کر دے. اب آپ باتھ روم سے نکل رہے ہیں, ٹوائلٹ سے نکل رہے ہیں, اس میں کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں, اللہ اتنی دیر جتنی دیر میں ٹوائلٹ میں تھی تیرا ذکر نہیں کر سکی, اس کے اوپر معاف کر دینا. سبحان اللہ کتنی پیاری یہ بات ہے. اللہ اکبر. اللہ اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ ہماری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پہ, شکر کرنے پہ, اچھی عبادت کرنے پہ. ہم تو بھول ہی جاتے ہیں, ذکر کرنا ہی بھول جاتے ہیں, اور کچھ دن ایسے آتے ہیں مہینے میں کہ ان میں اگر نماز گئی تو سب کچھ ہی چلا گیا, تو پھر بالکل ہی یعنی فارغ ہی ہو گئے. اور ایسا بھی نہ کریں کہ بس اوپر اوپر سے ذکر کر رہے ہیں اور دل آپ کا حاضر ہی نہیں ہے, دل کہیں اور ہے, آنکھیں ٹی وی دیکھ رہی ہیں, دل ڈرامے کے اس کے اندر, فلموں کے اس کے اندر لگا ہوا ہے, اور جی زبان سے میں بہت ذکر کر رہی ہوں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ذکر کریں تو واقعی ذکر ہو, اور افضل ذکر کون سا, لا الہ الا اللہ, اور افضل دعا کون سی ہے, الحمدللہ. یہ تو سب کو ہی آتی ہے. بہترین ذکر آپ کو آ گیا تو بہترین ذکر خود بھی کریں, کسی اور کو سکھا بھی دیجئے بہترین ذکر کرنا. اچھا پھر جب انسان یہ سبحان اللہ ذکر والی تسبیح والی زندگی گزارنے لگتا ہے نا, کہ اسے چلتا ہے پھرتا ہے زمین کے اوپر, اور بس ہر ٹائم اس کا دل کہیں اور جڑا ہوا ہے, وہ رہتا زمین پہ ہے مگر اس کا دل آسمان والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے. جب ایسا انسان ہو جاتا ہے نا کہ اس کا دل کبھی خالی ہی نہیں ہوتا اللہ کے ذکر سے, دیکھیں جو حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کا دل خالی ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے پھر کیا ہوتا ہے, شیطان اس پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے, دھرنا چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے. اب وہ دھرنا کو وہ نہیں ہو, وہ دھرنا ہمارے ملکوں میں وہ دھرنا دے دیتے ہیں, سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, دھرنا دیا ہوا تو اب وہ یعنی آپ کسی کو گزرنی نہیں دیتے نا وہاں سے, تو اب شیطان بھی اس طرح دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے. اب اس کو ہٹائیں کیسے ہم, اس کے دھرنے کو تو نہیں آپ اٹھا سکتے, کس طرح صرف ہٹا سکتے ہیں اس کا دھرنا, آپ اللہ کی یاد شروع کر دیں, اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے, اس کا دھرنا ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو پھر وہ دبک کے بھاگتا ہے, تو ادھر آپ بھولے یاد رکھیں ادھر دشمن آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا. جیسے خالی گھروں میں لوگ آگے گھس جاتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں بدماش لوگ, اسی طرح یہ شیطان آ کے خالی دل پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو جب انسان ذکر والی زندگی گزارنے لگتا ہے، تسبیح والی زندگی گزارنے لگتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آگے یہ اتنی پیاری آیات ہیں تو کہ پہلے تو دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا، اللہ تعالیٰ یہ آیات ہمارے لیے بھی پوری ہو جائے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم، وہ رحمت بھیجتا ہے تم پہ. یہ جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت بھیجتا ہے. صلات کا یہاں پہ لفظ آیا، صلات کا معنی، تین معنی ہیں صلات کے. یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا نا کہ اللہ صلات بھیجتا ہے، آگے بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات بھیجتے ہیں. صلات کا معنی اللہ کی طرف سے جب ہو تو یاد رکھیں نمبر ون کیا ہوگا، رحمت نازل فرمانا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، بعض لوگ اس کا اتنا ایسے عجیب و غریب معنی کرتے ہیں کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے نبی پہ. اللہ آپ کو درود پڑھنے کا کیا ہے؟ درود سے وہ والا معنی نہیں ہے کہ ہم صلات کا درود پڑھنا، کیونکہ آگے جب آئے گی بات انشاءاللہ تھوڑی اسی صورت میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یصلی علیکم، وہ یہ نہیں اس کے صلات بھیجتا، یعنی رحمت بھیجتا ہے. صلات کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ رحمت بھیجنا. اللہ کی طرف سے جب ہوتا ہے تو یعنی اس کی مرسی آتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے اوپر، اس انسان کے اوپر. وہ ملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں. یعنی وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ تو رحمت نہیں نازل کر سکتے، ان کے لیے جب آئے گا اسی صلات کا معنی کیا ہوگا؟ دعائیں رحمت کرتے ہیں وہ، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. سورہ مومن میں آتا ہے نا، الذین یحملون العرش ومن حوله، جو اٹھانے والے ہیں نا اللہ کے عرش کے، حاملین عرش اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بیان کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے. وہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اتنا بڑا اعزاز ہے یہاں پہ مومن جو ایمان والا ہے نا، اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ دیکھو اللہ تم پہ رحمت نازل کرتا ہے. تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا، تم اللہ کی یاد میں رہتے ہو نا، اور کتنی یاد کرتا ہے وہ؟ کثیرہ، کثرت سے یاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی رحمت اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے. اور اللہ جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی، اور ذکر سے، اور اس سے، اور کہاں کیا کیا مل رہا ہے اس سے، کہ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے. اور خیر کیا ہے؟ دین کی سمجھ. اس کا مطلب جب آپ کو دین کی سمجھ بھی مل رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ارادہ ہے آپ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو نافرمانی کی زندگی سے نکال لیتا ہے، اس کو صالح اعمال کی توفیق دیتا ہے، اس کو اپنی پہچان دیتا ہے، اس کو اپنے نبی کی محبت دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے فرشتے، مقرب فرشتے، سوچیں کہاں وہ حاملین عرش جو اللہ کے اتنے قریب ہیں، اس کے اتنے مقرب ہیں، وہ استغفار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کیوں؟ تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیرے سے نور کی طرف. یہ اس لیے وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے لیے فرشتوں کو اس نے ڈیوٹی خود لگائی ہے کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرو، ہم سارے گناہوں میں لت پت، وہ جو معصوم فرشتے جو دعا کرتے ہیں، سوچیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی قبول ہوتی ہوگی. جو ہر بات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اس لیے اللہ نے ان کی بھی ڈیوٹی لگائی. اور کیوں اللہ رحمت بھیجتا ہے؟ کیونکہ اللہ نکالنا چاہتا ہے تم کو اندھیروں سے نور کی طرف. یہ کبھی اندھیرے جہالت کے ہوتے ہیں, جیسے ہم جاہل تھے, ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں نور میں لے کے آئے, علم کی روشنی اس نے ہمیں دی. ہم گمراہی میں تھے, اللہ نے ہمیں ہدایت دی. ہم کہاں بھٹک رہے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس قرآن کے راستے پر لے کر آیا. یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نکالنا اندھیروں سے نور کی طرف. اسی طرح کوئی کفر میں ہے, کوئی شرک میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا نور دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کیونکہ ہدایت کسی اور کے بس کی بات نہیں کہ کوئی کسی کو عطا کر دے. یہ صرف اللہ نکال سکتا ہے ان اندھیروں سے گمراہی کے. تو جب جو لوگ اندھیروں میں ہوتے نا, ان کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اندھیرے میں, ہم اندھے ہوئے پڑے, ہم بھٹک رہے ہیں. وہ انہی کے اندر پڑے رہتے ہیں اور گم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. جب انسان اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جاتا ہے. اللہ کی یاد اس کا سہارا ہوتی ہے. پھر جب انسان اس راستے پر چلتے چلتے بار بار پھسلتا ہے, بار بار گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے, تو انسان مایوس ہونے لگتا ہے کہ ہائے میں تو یعنی میں کوشش بھی کر رہی ہوں, پھر گر جاتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونے دیتا, اس کو تسلی دیتا ہے کہ تم چلتے رہو, دیکھو فرشتے تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت بھیجتا ہے. اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ فرشتے پھر دنیا میں بھی, جیسے مثلاً مسجد میں جو انسان جاتا ہے نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اس کو بخش دے. فرشتے جو ویسے بھی رمضان میں بھی انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور بھی بعض مواقع پہ بتایا گیا کہ فلاں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سوچ سکتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جڑ جاتا ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے, پھر کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ یعنی ایسی اپنی مخلوق کو بھی اس کے لیے لگا دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو, اس میں اللہ کی بہت محبت چھپی ہوئی اپنے بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ مجھ سے اگر یاد نہیں کرے گا, مجھے بھول جائے گا, مجھ سے تعلق نہیں رکھے گا, تو کہیں اور گمراہ ہو جائے گا. تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ بندہ مجھ سے بچھڑ جائے, چاہتا ہے کہ تعلق جڑا رہے. اللہ اوپر ذکر بھی وہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے اذکار. اپنی طرف سے اگر میں اللہ معاف کرے ذکر بنا کے بیٹھ جاؤں, آپ کو بتانے شروع ہو جاؤں آپ ایسا کیا کریں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کرتی رہیں, یہ کوئی ذکر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر بتایا ہی نہیں. آپ اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں وہ ذکر کے طور پہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. اپنے طور پہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ کے اتنے پیارے اسماء حسنا ہیں, ان سے اللہ کو پکاریں پکاریں پکاریں, جو آپ کی حاجت ہے اس کے مطابق اس کے اسماء حسنا کو اس کو پکاریں. یہ بھی ایک ذکر ہے, یہ تو اذکار ہے. لیکن خود سے اگر بنا لینا اللہ ہو کا ذکر کر کے اور اس کے بعد اندھیرے کر کے اور ایسے مراقبے کر رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اس کو تاریکیوں سے ضرور نکال کے نور میں لے آئے گا. پھر من الظلمات الی النور کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو یاد کرے گا نا, اللہ اس کو مل جاتا ہے, اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے جب وہ مسلسل اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. اللہ کی معرفت ملتی ہے اس کو, اللہ کی پہچان ملتی ہے اس کو, دل کا سکون ملتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے, سکون دیتا ہے. تو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے. اور یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اور اس کو ہمارے لیے کھول دیا, ہمیں گمراہیوں سے نکالا ہے, ہمیں غفلت سے نکالا ہے. اور اس کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر مجھے قائم رکھنا, کیونکہ پھسلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا, اس طرح سے یہ حالت ہوگی. تو پھسلنا بڑا ہی آسان ہے, بڑا ہی ایک صرف ایک قدم غلط پڑتا ہے اور انسان پھسل جاتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہوتی ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں, اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں, اس کی قدر کریں کہ اللہ نے مجھے یہ راستہ دکھا دیا. اس کو بوجھ نہ سمجھیں, اس کو مصیبت نہ سمجھیں. اللہ اکبر. پھر دیکھیں, یہ تو دنیا کی بات ہے کہ اللہ اس کو یہاں سے یعنی نکالتا ہے اندھیروں سے اور نور میں لے آتا ہے. اور اچھا, ایک میں نے آپ کو بات جو سورہ مومن کی جو پوری آیت تھی وہ میں نے پوری نہیں مکمل کی, تو میں وہ پہلے مکمل کر لوں کہ وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں جو حاملین عرش ہیں, اور اس طرح سے ایمان بھی لاتے ہیں اور مومن بندوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں کہ اللہ اے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر لیا, اللہ تو ان کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں, جو تیرے راستے پر چلتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ توبہ کریں, وہ اللہ توبہ بھی اللہ کا ذکر ہے نا. آپ جب توبہ کرتے ہیں وہ بھی ایک دعا ہے. تیرے راستے پر چلتے ہیں, اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے, اللہ ان کو ان جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اللہ انہیں بھی ان کے ساتھ پہنچا دے جو ان کے باپ دادوں بیویوں اور اولادوں میں سے نیک ہو, انہیں برائیوں سے بچا لے. اللہ اکبر. یعنی وہ فیملیز تک کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی ود فیملی ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دے, اللہ ان جنتوں میں پہنچا دے جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے. ہمیں تو خود بھی نہیں اتنی پیاری دعائیں مانگنی آتی جتنی یہ فرشتے ہمارے لیے مانگتے جب ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے. تو اللہ کا ذکر بس اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہم نے انشاءاللہ, تو تب ہم ان کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں گے. اور اسے اکتانا نہیں ہے, اسے تنگ نہیں آنا. تو اللہ بڑا رحیم ہے مومنوں پہ. پھر دیکھو آگے, تحیتہم, ان کی پکار, ان کی دعا. اب ہم کہتے ہیں نا دنیا میں تو چلو یہ ہو گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ظلمتوں سے نکال لیا, نور میں لے آیا, پھر اب ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ ان کی پکار جس دن یلقونہ, وہ ملیں گے اس سے سلام, سلام ہوگی, کہ جس دن ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی. اب دنیا میں یہ ان کو ملا, اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی, فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں. وہاں پہ جس دن, یوم کا جو لفظ ہے نا, اس کے بارے میں بہت ساری یعنی مفسرین نے آراء بتائی ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, جو ملاقات کا وقت ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جب مومن کو موت آنے لگتی ہے, اس وقت ملک الموت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے. تو وہ ایک وقت ہے. اسی طرح جب وہ میدان معاشر میں قبر سے اٹھے گا اور میدان معاشر میں پہنچے گا, تو وہاں پہ اس کے لیے سلام ہے. اور تیسرا, جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس وقت اس کے لیے سلام ہے, سلام قولا من رب رحیم, وہ بھی سلام. اور پھر یہ بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو تب بھی اس کے لیے سلام ہوگا. تو یہ جیسے ہم نے سورہ رعد میں پڑھا تھا نا, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, تم کو سلام ہو جو تم نے صبر کیا, فنعم عقبی الدار, کتنا اچھا گھر ہے جو تمہیں ملا. اور عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جب ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو کہے گا تمہارا رب تم کو سلام بھیجتا ہے. اور حضرت براء بن عازب نے فرمایا ملک الموت خود بھی ہر مومن کی روح قبض کرنے سے پہلے اس کو سلام کرے گا. سبحان اللہ. اور یہ سلام کیا ہے کہ اچھا اب ہم اپنے جیسا ہی سلام سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کسی سے ملتے ہیں تو بس السلام علیکم ایک گریٹنگ ہی ہے بس. نہیں, سلام جو ہے نا یہ سلامتی کی دعا ہے کہ تم سلامت رہو. جب ہم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو چونکہ ہم بھی سوچے سمجھے کہتے ہیں تو ہمیں اتنا شعور کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہوتے نا کہ ہم دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سیف ہو, سلامت ہو, تم میرے سے ان پیس ہو, تمہیں میرے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, تم پیس میں رہو گے میری طرف سے. سوچے جس وقت اللہ کی طرف سے سلام آ جائے اور اس وہ سلام ایسا نہیں ہے ہمارے سلاموں کی طرح, تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ جائے کہ موت کا وقت جو اتنا مشکل وقت ہے, اتنا سخت مشکل وقت ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جیسا کہ موت کا وقت مشکل ہے, اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تم پہ سلامتی ہو, تو پھر سوچیں کہ آگے کی مرحلے تو پھر سارے کام آسان ہی ہو گئے نا. ٹھیک ہے, پھر جب قیامت کے دن جب وہاں پہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں سلامتی ہو, جس دن لوگوں کے رنگ اڑے ہوں گے, لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے ایسے کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ڈوب رہے ہوں گے پسینے میں اپنے, ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہیں جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. قیامت کی اور اللہ کی بہت سخت ہے. اور جس دن تم دیکھو گے کہ بچے بوڑھے ہو رہے ہیں تو وہ اس دن جس دن اتنی سخت پریشانی ہوگی, اس دن اللہ تعالی جو مالک یوم الدین ہے, جو اس دن کا مالک ہے, وہ کہہ دے تم پہ سلامتی, تو پھر اس کے لیے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والا ہے نا, پھر تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور جنت میں جب داخل ہو جائیں گے وہاں پہ سلامتی ہے, تو یعنی اب اس کے بعد تمہارے لیے نہ کوئی غم نہ کوئی پریشانی نہ کوئی فکر نہ کوئی ٹینشن کوئی سٹریس نہیں کوئی مسئلے نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی موت نہیں کچھ بھی نہیں ہے, تو سلامتی سلامتی ہے تمہارے لیے. فرشتوں کی طرف سے بھی سلام, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام, اللہم اجعل منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے, وعد لہم اجرا کریما, اور اس نے تیار کر رکھا ان کے لیے اجر عزت والا. یہ کیوں کہ انہوں نے دیکھے اللہ کو یاد کر کے زندگی گزاری تھی, وہ اللہ کو بھولے نہیں تھے, تو اللہ نے بھی ان کو یاد رکھا نا, پھر جو مشکل مشکل ٹائم تھے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اس کو یاد رکھا. تو یاد والی زندگی گزارنی ہے, بھول والی نہیں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ صفات کچھ بیان کی جا رہی ہیں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اس آیت میں تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں. ایک پہلی صفت کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا کیا بنا کے, شاہد گواہ بنا کے. گواہ کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت پہ گواہ ہیں. سب سے پہلے تو آپ گواہ بنے نا, شہادت دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی شہادت دیں گے, گواہی دیں گے. کیسے روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جیسے کہ مثلا نوح علیہ السلام پیش کیے جائیں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا, وہ عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا, پھر ان کی امت پیش ہوگی اور امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا آپ لوگوں کو, تو وہ انکار کریں گے ہمیں اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچا. اچھا آپ دیکھیں وہ دن اتنا سخت ہوگا نا کہ لوگ جھوٹ بھی بولیں گے تاکہ ہم کسی طرح بچ جائیں, تو کہیں گے ہمیں تو نہیں کچھ پتا, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. اس وقت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو پیغام پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پہ آپ کا کوئی شاہد ہے کوئی گواہ ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام سچے اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. اور یہ امت بھی نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی, وہ ان کی امت کہے گی نوح علیہ السلام کی کہ یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں, یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے زمانہ تو بہت لمبا پہلے ہو چکا تھا. تو امت محمدیہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہیں تھے, مگر ہم نے ان کی خبر اپنے رسول سے سنی تھی جس پہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا اعتقاد ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لیے شہادت لی جائے گی کہ آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے. تو آپ نے آپ پھر شہادت دیں گے کہ ہاں میں نے اپنی امت کو یہ بات کہی تھی, یہ اطلاع دی تھی ان کو. اللہ اکبر. اور یہ بھی اس کا مفہوم دیا جاتا ہے تیسرا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے. یہ تفسیر مظہری میں ہے. اور اس کے بعد وہ مبشرہ, اور مبشر بشارت دینے والے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں. یعنی آپ نے آ کے دیکھیں کتنی ساری خوشخبریاں سنائی, اور جو بھی ایمان لائے گا اس کو جنت ملے گی, اس کی بخشش ہو جائے گی, اس کے لیے ایسے ہوگا, پھر اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے گا وہ اس کو ڈبل اجر ملے گا, کتنی ساری خوشخبریاں میں دیں. تو یہ خوشخبریاں دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لیکن جب ہمیں کوئی کام کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا, اور خوشخبری آ جاتی نا کہ یہ کریں گے تو پھر یہ ملے گا, جیسے ابھی ہم نے یہ 10 صفات پڑھی, تو اب ہمیں خوشخبری مل گئی کہ مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ملے گا. تو اب کیا ہے, اب عمل میں جو ہماری سستی آ رہی تھی ایک دم ہم پھر الرٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں نہیں اچھا یہ کام کریں گے تو یہ ملے گا, اچھا یہ روزہ رکھیں گے تو اتنے سال میرا چہرہ جہنم سے دور ہو جائے گا, اچھا ذکر کروں گی تو مجھے یہ ملے گا, اچھا میں اس طرح صدقہ کروں گی تو مجھے ایسا. تو پھر وہ جو بشارتیں ہیں وہ انسان کو انکریج کرتی ہیں عمل کرنے میں. دیکھیں اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا یہ عمل کرو یہ عمل کرو یہ عمل کرو, بس کوئی بات نہ بشارت کی جاتی, وہ بات کی بات ہے, بشارت کو چھوڑو تم عمل کر کے دکھاؤ پہلے. لیکن ایسے نہیں کیا گیا, بار بار ہمیں ہماری انکریجمنٹ کے لیے, ہمیں حوصلہ دلانے کے لیے, ہمیں آگے بڑھانے کے لیے بشارتیں دی گئیں. وہ نذیرا, اور نذیر, نذیر کے معنی وارن کرنا اپنی امت کے ان لوگوں کو یا باقی لوگوں کو جو نافرمانی کرتے ہیں یا جو کفر کر رہے ہیں, ان کو خبردار کرنا, اللہ کے عذابوں کو سے ڈرانا کہ دیکھو اللہ کے عذاب ایسے ایسے ہیں, آخرت میں اس طرح سے ہے, بہت زیادہ کڑا حساب ہونے والا ہے آگے, بہت بڑا دن آ رہا ہے, تو اس لیے تم اس کی تیاری کرو, تم یہ کام مت کرو. یہ نذیر ہونا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بڑے شفیق تھے, رحمت للعالمین تھے, انسانیت کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی, کیا کوئی اپنی اولاد کے لیے کوشش کرے گا جتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی, کہ اب عرفہ کے میدان میں بھی تھے تو اس وقت بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اللہ اکبر. وداعین اللہ, اور فورتھ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی, داعی ہیں اللہ کی طرف, آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, بی اذنی, ساتھ اس کے اذن کے, اس کی اجازت سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ دعوت کی جو آپ نے یہ کام کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے, یہ خود ہی نہیں اٹھ کے کہ بھائی شروع کر دیا کہ ایک دن شوق آیا یا ایسے ہوا, نہیں, بلکہ آپ کو اللہ کا حکم تھا تو آپ نے یہ کام شروع کیا. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بِإذنی ہی سے مطلب یہ بھی ہے اللہ کی مدد, یعنی یہ کام بڑا ہی مشکل تھا, لیکن یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے کا اس کی مدد سے کر رہے تھے. یہ جو آپ نے سارا صبر کیا, یہ جو آپ نے لوگوں کی اذیتیں سہی ہیں اور اس کے بعد بھی اپنے مشن کو جاری رکھا, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی, خاص مدد تھی آپ کے اوپر, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کو کر پائے. یہ دیکھیں نا, یہ یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ داعی اللہ ہیں, دائی اللہ ہونا کتنا بڑا آنر ہے, یہ ایک معمولی بات نہیں ہے, یہ دنیا کی بیسٹ جاب ہے دائی اللہ ہونا. چاہے لوگ کچھ سمجھے نہ سمجھے, ان کو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی جو کوئی پیسے کما کے لائے وہ تو بہت بڑا کارنامہ کر رہا ہے, اور جو یہ بھکاریوں کی طرح پھرتے رہ رہے ہیں کبھی گلیوں میں سڑکوں میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, کبھی یہاں جا رہے ہیں لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں, لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے پھر بھی یہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, تو ان کی کیا یہ ہے, ان کی کیا ویلیو ہے؟ حالانکہ یہ وہ کام ہے, یہ وہ آنر ہے جو کہ نبیوں کا کام تھا. یہ آنر کسی کو مل جانا کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن آج ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف بلانا, اس سے بڑی بات, اس سے اچھی بات اور اس سے اچھا کام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا جو یہ کام ہے, کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہوگی پھر, اور نبیوں سے زیادہ بڑا مرتبہ انسانیت میں کسی کا بھی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفات ہیں نا, یہ تورات میں بھی آئی ہیں, کہ تورات میں ہے کہ اے نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا, امتیوں کو بچانے والا بنا کے بھیجا ہے, تو میرا بندہ اور رسول ہے. یہ صفات آئی ہیں. وہ سراج منیرا, اور آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. آپ وہ چراغ ہیں جس سے روشنی پھیلے اور اندھیرے دور ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج فرمایا ہے. شمس بھی کہا جا سکتا تھا, سورج کی روشنی تو چراغ سے زیادہ ہوتی ہے, پھر شمس کیوں نہیں کہہ دیا؟ اس لیے کیونکہ شمس کی روشنی, سورج کی روشنی چراغ سے زیادہ تو ہوتی ہے, لیکن ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے, ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ جو تھے وہ آپ کے بعد ہادی بن گئے, وہ آ کے اس نور کو, اس نور اسلام کو لے کر دنیا میں پھیل گئے. پھر آپ دیکھیں سورج غروب ہو جاتا ہے, جب رات ہو جاتی ہے تو اس کی روشنی نہیں مل سکتی, مگر چراغ کی روشنی اندھیرے میں ہی ہوتی ہے, اور وہ چراغ اندھیرے میں بھی جلتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن, وہ روشن چراغ ہیں جن سے دنیا میں جہالت کے, کفر کے, شرک کے اندھیرے دور ہوئے. تو یہ جو آج تک روشنی ہم تک بھی پہنچی ہے وہ اس چراغ کی مہربانی, جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, تو پھر اس ہستی پہ درود کیوں نہ بھیجیں. تو بس یہ دعا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزار جائیں کہ کل جب ان کا سامنا ہو حشر کے میدان میں اور وہ حوض پہ کھڑے ہوں اپنے, تو ہمیں شرمندگی نہ ہو, وہ ہمیں شاباش دیں کہ تم میرے اچھے امتی تھے جنہوں نے بعد میں میرے کام کو لے کر آگے بڑھایا. اور یہ پانچوں جو کام ہے نا, پانچوں چیزیں, ان ساریوں میں دعوت اللہ کا کام ہے. شاہد ہو یا مبشر ہو یا نذیر ہو, داعین اللہ تو ہے ہی, اور سراج منیر. اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اندھیروں سے لڑنے کی بجائے کیا ہے, روشنی کر دو, اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے. آپ روشنی کے چراغ بن جائیں, آپ وہ چراغ روشن ہو جائے گا, اندھیرے چلے جائیں گے, اندھیرے ٹھہر ہی نہیں سکتے جہاں پہ روشنی آ جاتی. تو لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں, قرآن کو بھی سراج منیر کہا گیا ہے. جب لوگ اس کی طرف آئیں گے, جب لوگ یہ روشنی جب لوگوں کو مل جائے گی, دلوں کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں گے, جہالتوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. آج دیکھیں حال یہ ہے کہ وہ جو سراج منیر بنا کے بھیجے گئے, آج ان سے روشنی لینے کی بجائے یہ امت غیروں کے چراغوں کی آگے محتاج کھڑی بھی ہے بن کے, اور وہاں سے روشنیاں لینا چاہتی ہے کہ ان سے اپنی زندگیوں کو روشن کر لیں. ان سے تو ان کی نہیں زندگیاں روشن ہوئی, ہماری کیسے ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے سراج منیر بنایا, کسی اور کو نہیں بنایا, کسی اور کے طریقوں کو نہیں بنایا, کوئی اور زندگیوں کو نہیں بنایا. اور آپ کی زندگی سے ہی ہم نے سیکھنا ہے کہ کیسے چلنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو حدیث آتی ہے کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگ حوض پہ آئیں گے تاکہ میں ان کو پہچان کر کہوں گا اے رب میرے اصحاب, بس مجھ سے کہا جائے گا آپ از خود نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام نکال لیے تھے. یعنی امتی آپ کے جو ہوں گے, بعض وہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے ساتھی میرے اصحاب ہیں, یہ میرے اصحاب ہیں یعنی میرے امتی ہیں, تو وہ کہا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کام نکال لیے تھے, کچھ اور ہی کرنے لگ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آپ کو تو یہ علم تھا نا کہ آپ کے وقت میں کیا ہوا, آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کرتے رہے کیا ان کا تو نہیں آپ کو پتا, لیکن بعض لوگ جو بعد میں نئے نئے طریقے نکال کے ان کے اوپر چلنے لگیں گے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھائے نہ بتائے نہ ان کے اوپر چلے, بس اس کو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو میں ہم بہت نیکی کے دین کے کام کر رہے ہیں, بڑے ثواب کے کام ہو رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, مومنوں کو بشارت دے دیں, ایمان والوں کو بشارت دے دیں. وہ کس چیز کی؟ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے کیا بہت بڑا فضل ملے گا تمہیں. کیا فضل ملے گا؟ جنت اور اس کی نعمتیں. اور کیا فضل ملے گا؟ دوسری امتوں پہ اللہ تعالیٰ اس امت کو فضیلت اور شرف دے گا. اور یہ فضل جو ہے, یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, بلکہ فضل کیا ہوتا ہے جو اپنی محنت سے نہیں, بلکہ جو یعنی کوئی گرانٹ دے دے آپ کو, کوئی آپ کے اوپر اپنی اس کی ایک عطا, اس کا ایک فضل ہو کے اس نے دے دیا. وہ فضل وہ نہیں ہوتا کہ جو ہم کہیں کہ یہ میں نے کمائی ہے چیز. مثلا ہے کہ ہم نے اگر ایک جاب کی جو $100 کی تھی, اس نے ہمیں $100 دیے اور ساتھ $50 اور دے دیے, یہ فضل ہے. تو ہماری محنت نہیں تھی, یہ اس کا فضل تھا. تو یعنی جتنی انسان نے عبادت کی, جتنی انسان نے محنت مشقت یہاں پہ کی, وہ اس کا ریوارڈ یعنی جنت تو بہت بڑی چیز ہے نا. کہاں ہماری یہ باتیں, کہاں ہماری یہ محنتیں, کوئی کتنی بھی کر لے, ہماری تو غیر بالکل ہی صفر درجے کی, کوئی کتنی بھی کر لے, وہ اتنی نہیں ہو سکتی کہ اس وہ جنت کا حقدار ہو جائے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ وہ عطا کرے گا, یہ اس کا فضل ہے کہ وہ خوش ہو کے دے دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ لے لو. اللہ اکبر. ولا تطیع الکافرین والمنافقین, اور نہ اطاعت کیجئے کافروں کی اور منافقوں کی. اے نبی آپ ان کی پرواہ بھی نہ کریں, ان لوگوں کی جو کافر اور منافق ہیں. یہی بات آپ نے دیکھا اس سورت کے بالکل شروع میں آئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جن چیزوں کے احکامات دیے جا رہے ہیں یہ بڑی ہی وہ مثلا کانٹوں پہ چلنے والی بات ہے, کہ سمجھ لیں کہ ان کے منہ کھول دیے, ان کو موقع دے دیا کہ اب آپ کچھ کہیں. اور دوسرے یہ بات کہ وہ لوگ پھر باتیں بناتے تھے, اور اس کے بعد ان کی ایک اور یہ بات تھی جس سے بھی منع کیا گیا, وہ یہ کہ وہ لوگ کہتے تھے ہمارے بتوں کو بس برا نہ کہیں, پھر ہم آپ کی پیروی کر لیں گے. اور منافقین کیا کہتے تھے؟ مصلحت سے کام لیں, آپ اتنے سخت نہ ہوں, بس مصلحت کے کمپرومائز کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں, آپ نے ان کی باتیں مانے. وَدَعَذَاهُمْ اور آپ پرواہ نہ کیجئے ان کی اذیت رسانی کی جو یہ پروپوگنڈے کر رہے ہیں, جو باتیں بنا رہے ہیں, حضرت زینب سے نکاح کرنے کے اوپر جو باتیں بنا رہے ہیں. وتوکل علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کیجئے, اللہ کی طرف سے تسلیاں آ رہی ہیں اپنے نبی کے لیے, کیونکہ جو اب یہ کام کیا اب اس کے بعد یہی تھا کہ جو یہ ضرر آپ کو پہنچائیں گے آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا, ان کا تو کام ہی ہے آپ کی آپ کو ایسی باتیں کر کے تنگ کرنا اور آپ کو مشن سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرنا. تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں, ان کی فکر نہ کریں کون ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا اور یہ دور ہو جائیں گے اس دین سے. اور ہی وکفا باللہ وکیلا, اللہ ہے کارساز, اللہ ہے وکیل. یعنی دلوں کے اندر ایمان ڈالنا یہ بھی اللہ کا کام ہے, اور ان کی باتوں کو کی پر پکڑ کرنا یہ اللہ کا کام ہے, وہ کافی کارساز ہے, وہ کافی ہے. یعنی یہ جتنے بھی طاقتور ہوں, یہ جتنے بھی آپ کے خلاف قدم اٹھانے کی کوشش کریں, یہ جتنے بھی آپ کو باتیں سنائیں تانے دیں, اللہ ہے وکیل آپ کا. کیونکہ وہ تو جو مرضی منہ میں آتا تھا کہتے جاتے تھے نا. ارے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی, سوچیں اتنی زیادہ یہ اذیت دینے والی بات ہوگی, اور خاص طور پہ جس انسان نے ایک صاف ستھری زندگی گزاری ہو, پاک زندگی گزاری ہو, جس کا ہمیشہ دامن ایسی چیزوں سے پاک رہا ہو, ان کے لیے کتنی ایک تکلیف دہ بات ہوگی کہ ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں, ایسی باتیں سنا رہے ہیں, انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی, یہ کتنی ان کے لیے تکلیف دہ چیز ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کے سپرد کر دو, اللہ کے سپرد کر کے دیکھو وہ تمہارے لیے وکیل کافی ہے. واقعی انسان توکل کر کے دیکھے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له, سنة الله في الذين خلوا من قبل, وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله, وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين, وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.